الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم درود پڑھیے محمد وعلى محمد عاشورہ کی قرآنی اصول اور عاشورہ کی قرآنی بنیادیں یا عاشورہ قرآن کی عملی تفسیر موضوع سخن ہے. عرض ہوا آپ عزاداران سید و شہداء علیہ السلام کی خدمت میں اور مومنین کرام کی خدمت میں کہ قرآن ہدایت انسان کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے قلب نورانی پیغمبر پر نازل فرمایا، لیکن انسان اس وقت قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے جب قرآن اس کی سمجھ میں آ جائے، قرآن کے مقصد کو پا لے، قرآن کی مراد کو انسان سمجھ جائے. قرآن کی مراد سمجھانے کے لیے ویسے تو بڑی کوششیں ہوئی ہیں، تفاسیر قرآن کی ہوئی ہیں، مکاتب قرآن کے قائم ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی قرآن کسی کو سمجھ میں نہ آتا. جب تک عملی تفسیر قرآن کی انسان کے سامنے نہ ہو، لفظی تفسیر سے انسان قرآن کو درک نہیں کر سکتا. قرآن نے اصول حیات مقرر کیے ہیں، سید الشہداء نے زندگی کے ان اصولوں کو کربلا میں جا کر عمل کر کے دکھا دیا اور یہ بتا دیا کہ اگر زندگی بسر کرنی ہے تو ان اصولوں کے تحت زندگی بسر کرو. عرض کیا دوسرے مذاہب بھی ہیں جو انسانیت کو اپنے تئیں درس محبت و شفقت دیتے ہیں، اور اسلام بھی درس محبت دیتا ہے، اسلام محبت کا درس ہے، اور خصوصاً اسلام کے اندر اور اسلام کا جو چہرہ، حقیقی چہرہ، خالص چہرہ اسلام کا جو تشیع کی صورت میں خداوند تبارک و تعالی نے دنیا کو نعمت عطا کی، تشیع اسلام کا خالص چہرہ ہے. تشیع مذہب نہیں ہے، مذہب بنا دیا گیا بعد میں، چونکہ جو بہت سارے مذہب بن گئے تشیع بھی مذہب کے طور پر سامنے آ گیا. تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے، نہ اسلام کے فرقے کا نام ہے. اسلام کی نوعیت کا نام ہے، اسلام کے عملی چہرے کا نام ہے، نہ کہ ایک فرقے کا نام ہے کہ اسلام کے مختلف فرقے ان میں سے ایک تشیع بھی ہو. یہ بعد میں جب فرقے بنے، جب فرقوں کی جنگ ہوئی، جب فرقوں میں خلیجیں بڑھائی گئیں، جب فرقہ بازی ہوئی، جب فرقہ واریت ہوئی، تو تشیع کو بھی فرقے کے طور پر لکھنا شروع کر دیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تشیع کسی زمانے میں فرقہ نہیں رہا، کسی زمانے میں فرقہ نہیں رہا، بلکہ تشیع ایک نہضت تھی، تشیع ایک تحریک تھی. تشیع کے اندر خصوصاً اسلام کا جو چہرہ اور اسلام کی نوعیت، میں تھوڑا تشیع بھی عرض کرتا چلوں، مطلب ذرا کھل جائے اور واضح ہو جائے. تشیع عربی زبان کا لفظ ہے، جس مسلک سے، جس دین سے تعلق ہے اس کے معنی تو معلوم ہونے چاہیے ہمیں، کہ خود کو بھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی انسان دوسروں کو بھی بتاتا ہے کہ جس چیز سے ہمارا تعلق ہے، جس تشیع سے ہمارا تعلق ہے، پوچھتے بھی ہیں، تاریخ بھی لکھی ہے لوگوں نے، تشیع کب وجود میں آیا؟ تشیع اس دن وجود میں آیا جس دن اسلام وجود میں آیا. تشیع اسی دن پیدا ہوا جس دن قرآن پیدا ہوا. فرقے بعد میں بنے ہیں, فرقوں کے زمرے میں نہ تشیع کو ذکر کرو. تشیع کے معنی سمجھنے کے لیے, یہ لفظ شیعہ تشیع عربی زبان کا لفظ اور عربی لغت کا ایک قاعدہ ہے, البتہ دوسری زبانوں میں بھی ہے یہ, کہ جیسے انسانوں کا خاندان ہوتا ہے الفاظ کا بھی ایک پورا خاندان ہوتا ہے, ایک ہی خاندان کے کئی الفاظ ملتے جلتے ہوتے ہیں. جیسے حسن, حسین, محسن, احسان, حسن, یہ سب ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں, چونکہ سب کی جڑ ایک ہے, سب کی بنیاد ایک ہے. حسن یعنی خوب, حسن یعنی خوب, حسین یعنی زیبا, یعنی ایسی خوبی جس کے اندر جمال جمال بھی موجود ہو. اور حسین جس حسن کے ساتھ لاڈ بھی شامل ہو جائے ساتھ, عربی زبان میں یہ لطافت موجود ہے, باقی زبانوں میں کم ہے, عربی زبان میں ہے. قرآن نے بھی لکھا ہے جا بجا, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا, بنیا لاڈ کے طور پر کہتے ہیں, لاڈ جس میں آ جائے, پیار جس میں آ جائے, اس وقت عرب اس طرح کی تعبیر استعمال کرتے ہیں. اے میرے, بس لغت میں ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا, لیکن یہ چھوٹا چھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں کہتے, چھوٹا پیارے کی وجہ سے کہتے ہیں, چھوٹا پیار کی وجہ سے کہتے ہیں چھوٹا. حسین جب حسن کے ساتھ پیار بھی شامل کر دیا جائے تو وہ حسین بن جاتا ہے. اگر صرف حسن ہو وہ حسن ہوتا ہے, حسن میں پیار بھی آ جائے تو وہ حسین بن جاتا ہے. اسی طرح تشیع بھی ایک لفظی خاندان کا لفظ ہے, اس لفظ سے یا اس خاندان سے کئی اور الفاظ ہیں, بعض اردو زبان میں لوگ سمجھتے بھی ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں, محاورے میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس میں رائج ترین لفظ جو ہر ایک کے لیے مانوس ہے اور جانتے ہیں آپ سب اس کو, وہ ہے تشیع. کہ بعض اوقات تشیع کو بھی تشیع کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم اہل تشیع میں سے ہیں, یہ غلط ہے, یہ نہ کہا کریں ہم اہل تشیع ہیں, کہتے ہیں اہل سنت اور اہل تشیع, نہ اہل تشیع, نہ اہل تشیع نہ کہا کریں, بلکہ اہل تشیع کہا کریں. اب کیا فرق ہے, وقت گزر جائے گا موضوع سے دور ہو جائیں گے ہم, پھر کبھی انشاءاللہ آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اگر فرصت ہوئی تو, عرض کروں گا کہ کیا فرق پڑتا ہے. تشیع زیادہ استعمال ہوتا ہے ہماری لفظوں پر, ہماری زبانوں پر. کوئی مر جاتا ہے مرحوم ہوتا ہے, کہ انشاءاللہ خدا سارے مرحومین کو مغفرت فرمائے, اگر کوئی مرحوم ہو جائے تو اس کو گھر سے جب اس کا میت اٹھا کے قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لے جانے کو تشیع جنازہ, تشیع میت کہتے ہیں. تشیع کی ہوئی ہے آپ نے اور کیا بھی کریں, چونکہ مرنے والے کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ مومنین اس کی تشیع کرے. تشیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلنا, تشیع یعنی چلنا, لیکن نہ ہر طرح سے چلنا کہ کہیں بھی چلے انسان, بس وہ پارک میں چلنا شروع کر دے تو بھی تشیع ہے, فٹ پاتھ میں چلتا ہو تو بھی تشیع, نہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. اگر جنازے کے آگے ہو گئے تو تشیع نہیں ہوگی, آپ جنازے کی قیادت کر رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں نا شوق ہوتا ہے جلوس کی قیادت کرنا, ہوتا تو سبھی کو, اب قائد اتنے ہو جاتے ہیں کہ بعضوں کو مجبوراً پیچھے چلنا پڑتا ہے, ورنہ چاہتے تو سبھی ہیں کہ ہم آگے آگے چلیں. پیچھے چلنے کو کہتے ہیں تشیع, جنازہ آگے ہو اور مومنین پیچھے چلیں, اور جس رفتار سے جنازہ جا رہا ہے اسی رفتار سے پیچھے چلیں, نہ کہ آپ ٹہلتے رہیں جنازہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہو, اس کو تشیع نہیں کہتے. جتنی رفتار سے میت کو لے کے جا رہے ہیں, اور ادب یہ ہے کہ اس کو بہت تیز لے کر نہ جائیں, دوڑ کے نہ لے کر جائیں, اس کو رکتے رکتے جائیں, ٹھہرتے ٹھہرتے جائیں. جس ترتیب سے جنازہ جا رہے اسی ترتیب سے پیچھے چلنے کو تشیع کہتے ہیں. تشیع معنی کے لحاظ سے اسی تشیع جیسا معنی رکھتا ہے. تشیع بھی چلنے ہی کو کہتے ہیں, تشیع جنازے کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں اور تشیع امام کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے راہبر کے پیچھے چلنے کو تشیع کہتے ہیں. یہ تشیع کیوں لفظ چنا گیا, کیوں لفظ چنا گیا تشیع؟ پیروکاروں کے لیے, اسلام کے ماننے والوں کے لیے, دینداروں کے لیے لفظ تشیع کا انتخاب ہوا. کیوں انتخاب ہوا تشیع کا؟ اس لیے کہ جس طرح سے گھر میں بیٹھے تشیع نہیں ہو سکتی. گھر میں آپ کا کوئی عزیز خدا نہ کرے فوت ہو گیا, اگر کوئی آپ کو اس عزیز سے بڑی محبت ہے, ہوتی ہی ہے, فرض کر لیں گے ہوتا ہے کہ کسی گھر میں کوئی میت ہو گیا, کوئی فوت ہو گیا اور اسی گھر میں ایک مریض بھی ہے, فرض کریں میت کی ماں, جو شخص مرحوم ہو گیا اسی کی ماں مریض ہے, اسی کے والد مریض ہیں, ان کے دادا مریض ہیں, ان کے خاندان کا کوئی بزرگ آدمی مریض ہے, اگر ظاہر ہے مریض تو جنازے کے ساتھ اٹھ کر نہیں چلتے, کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان لیٹا ہی رہے, جنازے کے ساتھ چلتا نہیں ہے. گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر ماں ہے بیمار یا باپ ہے بیمار, بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا بستر سے, اور بیٹا مر گیا, بیٹے سے باپ کو محبت بھی ہے اور بیٹے کے سوگ میں رو بھی رہا ہے, توجہ فرما رہے نہیں, بیٹے کے سوگ میں رو بھی رہا ہے اور بیٹے سے محبت بھی شدید ہے, چونکہ لخت جگر ہے اس کا, فرزند ہے اس کا, اس کا پارہ تن ہے, اس سے محبت بھی ہے اس کو. جنازہ بیٹے کا لے کے جا رہے ہیں, یہ گھر میں بیٹھ کر رو رہا ہے, چونکہ بیمار ہے اٹھ نہیں سکتا, جا نہیں سکتا, گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہا ہے, افسوس کر رہا ہے, درد اس کو محسوس ہو رہا ہے اور محبت بھی ہے بیٹے کی دل میں, لیکن جنازے کے پیچھے نہیں جا رہا. تو جب تشیع کرنے والوں کو شمار کیا جاتا ہے تو اس میں اس باپ کو ذکر نہیں کیا جاتا. پوچھتے ہیں جی فلاں کے تشیع میں اس کے والد بھی تھے, تو کیا جواب دیتے ہیں؟ والد نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ چونکہ وہ بیمار تھے, بیماری کی وجہ سے تشیع نہیں کر سکے, لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے محبت کی, انہوں نے بھرپور محبت کی اپنے بیٹے سے, اور گھر میں بیٹھ کر بیٹے کے لیے روتے بھی رہے ہیں, گریا کرتے رہے, سوگ بھی مناتے رہے ہیں, لیکن باپ کو تشیع کرنے والوں میں شامل نہیں کیا. وہ اس کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں بیمار تھا, اور اس بات پہ اور زیادہ روتا ہے کہ میں بیمار تھا, بیماری کی وجہ سے اپنے بیٹے کے ساتھ دو قدم چل بھی نہیں سکا. فرق معلوم ہو گیا کہ تشیع ساتھ چلنے کو کہتے ہیں, تشیع ساتھ چلنے کو کہتے ہیں, تشیع بھی ساتھ چلنے کو کہتے ہیں, امام کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں. اس لیے تشیع میں شیعہ اور محب میں بڑا فرق ہوتا ہے, شیعہ اور محب میں بڑا فرق ہوتا ہے. محب گھر میں چپ ساد کے بیٹھ جائے, گھر میں بیٹھ کر بھی اپنے رہبر سے محبت کر سکتا ہے اور محب بن سکتا ہے, اور گھر میں بیٹھ کر اپنے راہبر کے لیے رو بھی سکتا ہے, لیکن رو بھی لے تو بھی شیعہ نہیں بنا, محبت بھی کر لے تو بھی شیعہ نہیں بنا. شیعہ کب بنے گا؟ کہ روتے ہوئے محبت کرتے ہوئے راہبر کے پیچھے بھی چل رہا ہو. حرج نہیں, بلاخر مومنین کے احساسات ہیں اور یہ احساسات بھی پاک ہیں, قابل تقدیر ہیں, حرج نہیں اگر دو منٹ لگ جاتے ہیں, پرواہ نہیں, مومنین کو اپنے اظہار کرنے دیں. محب محب اور شیعہ یہیں پر ایک دوسرے سے پتہ چل جاتے, جدا ہو جاتے ہیں. محب الگ ہو جاتا ہے, چونکہ محبت گھر میں بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے, لیکن تشیع گھر میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا. گھر میں بیٹھا ہوا شیعہ نہیں ہو سکتا. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پر نہ سنو, بلکہ گھر سے نکل کر مجلس عزا میں آ جاؤ. اگر گھر میں بیٹھ کر رو لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا محبت کرتے ہو. لیکن معصوم کیا فرماتے ہیں, تم ہمارے شیعہ ہو. شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو راہبر کے پیچھے چل رہا ہو اور اسی رفتار سے چل رہا ہو جس رفتار سے راہبر چل رہا ہو. نہ اتنا لٹک لٹک کے چل رہا ہو کہ راہبر کہیں سے کہیں پہنچ جائے, یہ ابھی یہیں بیٹھا رہے. بس ٹال مٹول کرتے ہیں اسے, بس ٹال مٹول کرتے ہیں. رسول اللہ جنگ کے لیے نکلے, جنگ سے نکل کر میدان جنگ میں بعض جا پہنچے, بعض ابھی مدینے میں موجود تھے. نہ جس رفتار سے راہبر چلتا ہے اسی رفتار سے آگے چلو, نہ راہبر سے آگے بڑھو نہ راہبر سے پیچھے رہ جاؤ. اس لیے امیر المومنین اس راہبر الہی نے فرمایا سیاح لکو فیہا رجلان, اے لوگوں خیال رکھنا, خیال رکھنا, اگر میرے ساتھ چلنا ہے اور میرے پیچھے چلنا ہے, پہلے تو علی کے ساتھ چلنا بڑا دشوار ہے. علی کے ساتھ چلنا بڑا دشوار ہے. خاموش امام کے ساتھ چلنا بڑے فائدے ہیں. جنہوں نے علی کو اپنا امام چنا بڑا دشوار کام کیا, بڑا دشوار کام کیا ہے. لیکن جنہوں نے علی کو چھوڑ کر کسی اور کو امام بنا بڑا آسان کام کیا ہے. کیوں؟ کہ وہ امام نہ خود گھر سے نکلے گا نہ آپ کو گھر سے نکالے گا. لیکن جس نے علی کو اپنا امام مان لیا, علی کون امام ہے؟ علی وہ امام ہے جو نہ خود گھر میں بیٹھتا ہے نہ اپنے پیروکار کو گھر میں بیٹھنے دیتا ہے. نہ خود گھر میں بیٹھتا ہے نہ اپنے پیروکار کو گھر میں بیٹھنے دیتا ہے. علی کی اولاد بھی ایسے ہی ہے. امام ہوتا ہی وہی ہے. مجھے معلوم نہیں امامت سے ہمارا تعلق ہے, لیکن سمجھ علامہ اقبال کو آ گئی. کبھی یوں بھی ہوتا ہے, فخر ہم کر رہے تھے جی ہم امامی ہیں, لیکن دیکھا داڑھی منڈے کو امامت سمجھ میں آ گئی. بہت سارے داڑھی والے ابھی حیران و پریشان ہیں کہ امامت ہوتی کیا ہے, لیکن اس داڑھی منڈے کو امامت سمجھ میں آ گئی. ایک جگہ, یہ میں اس لیے داڑھی منڈا کہہ رہا ہوں کہ اکثر آ جاتا ہے کلام اقبال بیان کرنا ناگزیر ہوتا ہے. اقبال بڑی بابصیرت شخصیت ہے, بہت بابصیرت ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی بصیرت کی ضرورت ہے. سمجھنے کے لیے بھی بصیرت کی ضرورت ہے. کسی مجلس میں ذکر کیا تو ایک صاحب متدین تھے, مولانا بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے شخص کا نام کیوں لیتے ہیں مجلس میں جس کی داڑھی بھی نہیں تھی. میں نے کہا بات تو صحیح کرتے ہیں, اعتراض تو آپ کا صحیح ہے, لیکن میں کیا کروں, اس کی داڑھی نہیں تھی لیکن خداوند نے اس کو امامت کا راز سمجھا دیا. امامت کا راز سمجھا دیا. نظم ہے نا اقبال کی, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. میں نے کہا علی کو جس نے امام چنا بڑا دشوار امام چنا, بڑا دشوار امام چنا, چونکہ علی نہ خود گھر میں بیٹھیں گے نہ پیروکار کو گھر میں بیٹھنے دیں گے. اور اگر علی باہر آ گئے پیروکار گھر بیٹھا رہا تو امام اور ماموم میں فاصلہ پڑ جائے گا, امام و ماموم میں فاصلہ پڑ جائے گا. اقبال کیا کہتے ہیں, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، یعنی تو نے مجھ سے راز خدا پوچھ لیا، اللہ کا راز پوچھ لیا۔ اللہ کا راز کیا ہے؟ امامت اللہ کا راز ہے۔ اگر تو نے مجھ سے یہ راز پوچھ لیا تو پہلے خدا تجھے صاحب راز بنائے، پھر تجھے راز سمجھ میں آ جائے گا، پھر تجھے راز سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر انسان کو راز سمجھ میں نہ آئے، امامت سمجھ میں نہیں آتی۔ قوم کیا چیز ہے؟ اقبال ہی، قوم کیا چیز ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ قوم کیا چیز ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ اس کو بھلا کیا سمجھے دو رکعت کا امام؟ دو رکعت کا امام نہ قوم کو سمجھتا ہے نہ قوموں کی امامت کو سمجھتا ہے۔ اگر امامت سمجھنی ہے تو تجھے صاحب راز بننا پڑے گا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست۔ تیرے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، کون ہے تیرا امام؟ تیرا امام وہ نہیں جو تجھ سے میدان چھڑا کے تجھے گھر بٹھا دے۔ تیرے زمانے کا امام کون ہے؟ تیرے زمانے کا امام برحق وہ ہے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی، اس شخص کی امامت اس ملت مسلمہ کے لیے، اس ملت بیضہ کے لیے، اس امت محمدی کے لیے، وہ امامت نہیں فتنہ ہے جو مسلمان کو غیر کا پرستار کرے، جو مسلمان کو غیر کا پرستار کرے، وہ جو مسلمان کو کہے تم غیر کے پیچھے چلو، غیر کے سامنے جھک جاؤ، وہ امام نہیں ہو سکتا، وہ ضلالت کا امام ہو سکتا ہے، ہدایت کا امام نہیں ہو سکتا۔ اتنا سا نقطہ تو خدا نے اقبال کو بھی سمجھا دیا۔ امام ہوتا ہی میدان میں ہے، امامت شاہی میدانی ہے، گھروں کی چیز نہیں۔ تشیع سمجھ میں آ گیا، تشیع امام کے ساتھ چلنا۔ امام فرماتے ہیں سیاح لکو فیہا رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، مجھ میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ نجو بلاغا سیاح لکو فیہا رجلان، یعنی دو طرح کے لوگ، دو طبقے میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے۔ کون سے دو طبقے؟ ایک وہ جو مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، اور ایک وہ جو مجھ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ چونکہ علی امام نجات ہے، امام نجات سے جو آگے نکل گیا ہلاک ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ جو آگے نکل جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو پیچھے رہ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو آگے نکل جائے اس کو غالی کہتے ہیں، جو پیچھے رہ جائے اس کو ناسبی کہتے ہیں، جو علی کے ساتھ مل کے چلتا رہے اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ جو علی کا دامن تھام لے وہ نجات پائے گا، وہ نجات پائے گا۔ قرآن ہدایت کے لیے ہے، تشیع ہدایت کی عملی شکل کا نام ہے، فرقے کا نام نہیں۔ لوٹیں اپنی اصل کی طرف، لوٹیں واپس۔ ہمیں فرقے لکھنے والوں نے، کتابیں لکھنے والوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے، چونکہ کل بھی اشارہ ہوا تھا نا کہ اب انسان نے اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ خود سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کوئی سوچتا ہے، سوچ کے ہمیں دے دیتا ہے کہ یہ سوچ ہے اپنے نام کر لو تم، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود سوچتے ہیں۔ وہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں آپس میں ہماری اپنی نہیں ہوتی، تلقین ہوتی ہے۔ جیسے میت کو قبر میں ڈالتے ہیں اور قبر میں ڈال کے اس کا کندھا ہلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسما افہم، یک طرفہ بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کو بولنے نہیں دیتے کہ تو فقط سنتا رہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ سنتا رہے. البتہ وہ تو واجب ہے, تلقین ضروری ہے, وہ ہونی چاہیے, میت کو سمجھانا چاہیے, چونکہ موت کے مراحل سے گزرا ہے, سب کچھ بھول گیا. موت اتنی سخت چیز ہے کہ جو انسان موت کے مراحل سے, سکرات موت سے گزرتا ہے, ساری چیزیں بھول جاتا, اپنا نام بھی بھول جاتا, اس کو یاد کرایا جاتا ہے, اسما افہم یا فلان, یعنی تیرا نام یہ ہے, کہ کہیں اپنا نام بھی, ہاں, ملائکہ پوچھے منکر نکیر کون ہو, کہے میں بھول گیا. پھر اس کو کیا کہتے ہیں, تیرا رب ہے, تیرا نبی ہے, تیری آسمانی کتاب ہے, تیرا امام ہے, امام حق ہے. یہ ساری چیزیں جو عمر بھر سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا آخر میں بھول جاتا ہے, لہذا تلقین کے وقت اس کو دوبارہ ساری چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں کہ یہ سیکھ کے پھر آگے جانا, تم مرنے کے بعد یہ بھی دوبارہ سن لو, تم اس کی روح سن رہی ہوتی ہے, جسم کو ہلاتے ہیں لیکن روح اس کی سن رہی ہوتی ہے, روح زندہ ہوتی ہے اس کی. اسی طرح میڈیا ان معاشروں کو, ان قوموں کو اور ان ممالک کو اور ان کے اندر رہنے والے لوگوں کو اس نے پہلے مردہ کیا, ان سے روح نکالی, چونکہ روح نکلتی ہے تو کوئی مرتا ہے, جب تک روح نہ نکلے کوئی مرتا نہیں, اگر روح نکل جائے انسان مر جاتا ہے. پھر اس مردے کا کندھا ہلا کر اس کو کہتے ہیں اسما افہم, سنو سمجھو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہی جا کر تکرار کرنا, وہی بولتے رہنا. ہم نے کہا کہ مشرق سے سورج نکلا, تم بھی کہنا مشرق سے نکلا, اگر ہم نے کہا مغرب سے نکلا تو تم بھی کہنا مغرب سے نکلا. تعجب نہ کریں کہ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ایسے ہوتا ہے, تاریخ نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے, ذکر کیا کہ میڈیا کا بڑا اثر ہوتا ہے, پروپوگنڈے کا بڑا اثر ہوتا ہے. شام میں میڈیا نے کام کیا, اس وقت کے شام میں دمشق میں میڈیا نے پروپوگنڈا کیا, اور اس پروپوگنڈے میں اتنا اثر ہوا شامی اور کوفی, کوفی بے وفا کو کہتے ہیں, کوفی کس کو کہتے ہیں, جو بے وفا ہو, کوفی اس کو نہیں کہتے جو کوفہ میں پیدا ہو, کوفی اس کو کہتے ہیں جو بے وفا ہو اگرچہ کوفہ میں نہ ہو, کسی اور سرزمین پہ رہتا ہو, اگرچہ 61 ہجری میں نہ ہو, لیکن جہاں بھی کوئی بے وفا ہوگا وہ کوفی ہوگا. شامی کون ہوتا ہے, شامی وہ ہوتا ہے جو پروپوگنڈے کی زد میں آ جائے, پروپوگنڈے کی رو میں بہ جائے اور اس کو حق پتا نہ چاہے, وہ شامی ہوتا ہے. میں نے کیوں شامیوں کی یہ خصوصیت ذکر کی, چونکہ جب 21 رمضان کو مولا کی شہادت ہوئی, 19 کو ضربت لگی, یہ خبر شام میں پہنچی کہ کوفہ میں علی کو ضربت لگی ہے, شامیوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہاں پہ لگی, لوگوں نے بتایا مسجد میں لگی, مسجد کوفہ میں یہ ضربت لگی. تو شامیوں کو اتنا سن کر تعجب ہوا, کہنے لگے کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا, کس کا اثر تھا, یہ میڈیا کا اثر تھا, یہ میڈیا کا اثر تھا. خدا شاہد ہے اگر یہ مجالس نہ ہوتی, اگر یہ عزاداری نہ ہوتی, یہ میڈیا ہم سے سارا دین بھی چھین لیتا. ان اثرات کو زائل تو مجالس میں ہی کرنا ہے نا, شام کے میڈیا کا اثر کہاں زائل ہوگا, کربلا میں زائل ہوگا, کربلا میں جا کر زائل ہوگا. بی بی نے کوفہ میں جا کر خطبے پڑھے, شام میں جا کر خطبے پڑھے, اور ان خطبوں میں بی بی نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے, علی تو زینت مسجد ہے, علی تو زینت عبادت ہے. تم وہ ہو جو مسجدوں کے اندر انتظار کرتے ہو, مسجد وہ ہے جو علی کی انتظار میں رہتی ہے. مسجد منتظر ہے کہ علی کا رونق بخشتے ہیں اس کو, مسجدوں کا وقار علی کے ورود سے بڑا ہے. مسجد کوفہ کیوں مسجد کوفہ بن گئی, چونکہ علی وہاں پر جایا کرتے تھے. لیکن شامیوں پر اتنا پروپوگنڈے کا اثر تھا, وہاں پروپوگنڈا کیا ہوا تھا, معاذ اللہ العیاذ باللہ, شام میں پروپوگنڈا ہوا, خطیبوں نے ممبروں پر کیا اور رنگین دسترخانوں پر یہ پروپوگنڈا ہوا کہ علی معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتے, شامیوں کو بہت تعجب ہوا. میں ایک اور ماجرا میڈیا کا عرض کرتا چلوں. جنگ صفین کے بعد, جنگ صفین کے بعد کا واقعہ ہے کہ کوفہ کے لشکر کا, امیر المومنین کے لشکر کا ایک سپاہی, ایک شخص کسی کام سے شام میں چلا گیا دمشق میں. وہاں جب گیا تو ایک شامی نے دیکھا کہ اس کے پاس اچھا اونٹ ہے, بہترین اونٹ ہے, پلا پوسا ہوا. اس کے منہ میں رال ٹپک آئی, اس کا جی چاہا کہ یہ اونٹ اسے چھین لے لے لے. اگر حملہ کرتا چھینتا, جیسے آج کل گاڑی چھین لیتے ہیں, وہ اس وقت بھی کرتے تھے یہ کام, لیکن ممکن ہے ڈرتا بھی تھا کہ یہ ممکن ہے یہ مجھے مار دے. لہذا اس نے مکاری سے کام لیا, مکر یہ استعمال کیا کہ اس نے کہا کہ یہ اونٹ جو اس کے پاس ہے یہ میرا ہے, جنگ سفین کے اندر میں لے کر گیا تھا شام کی طرف سے, تو یہ کوفہ سے آیا ہوا تھا, اس نے میرا اونٹ وہاں سے چرا لیا, چھین لیا مجھ سے, اور اب یہ خود لے کر آ گیا ہے یہاں پر, تو میں نے پہچان لیا یہ اونٹ میرا ہے. مقدمہ بن گیا, کیس بن گیا, یہ کیس چلا گیا دربار میں. دربار میں جب پہنچا امیر کے پاس, کہا کہ یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص کوفہ سے آیا ہے, اونٹ لے کر آیا ہے, اور شامی یہ کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے. بلایا گیا دونوں کو, اونٹ کو بھی لایا گیا, لوگوں کو بھی بلایا گیا, اور کہا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے. اس شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ اونٹ میرا ہے. شامی نے کہا کیا دلیل ہے؟ اس نے اپنی من گھڑت کچھ باتیں کر دی کہ ان دلیلوں سے یہ میرا ہے. حکم صادر ہو گیا کہ یہ اونٹ اس کا ہے. وہ جس کا اونٹ تھا کوفہ سے گیا ہوا تھا, وہ بڑا تل ملایا کہ یہ کیا ماجرا ہے, میری تو سنی نہیں گئی. آخرکار یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ اس کا ہے, چلا گیا. اس کوفہ والے نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ نکل جائے اور اونٹ میرا لے جائے, پہلے اس سے یہ تو پوچھ لو کہ جو اونٹ اس کا سفین میں گم ہوا تھا وہ نر تھا یا مادہ تھا, وہ نر تھا یا مادہ تھا. انہوں نے پوچھ لیا اس کے کہنے پر کہ بابا ہاں بھائی بتاؤ, تمہارا جو اونٹ گم ہوا تھا وہ نر تھا یا مادہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرا جو اونٹ گم ہوا وہ تو نر تھا, اتفاق سے جو کوفہ والا جو لے کر گیا تھا یہ مادہ, یہ ناکا تھی. تو اس نے سب کو متوجہ کر کے کہا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ اونٹ تمہارے سامنے ہے, یہ نر نہیں ہے بلکہ مادہ ہے. اب سب نے توجہ کی, دیکھا ہے تو مادہ ہے. لیکن پھر وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ فیصلہ ہو چکا ہے, یہ اونٹ اس شامی کا ہے, اور شامی کا اونٹ بھی نر اونٹ تھا. اب درباریوں سے کہا گیا کہ تم بتاؤ, آیا یہ اونٹ جو تمہارے سامنے ہے یہ نر ہے یا مادہ؟ چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ شامی کا اور شامی کا اونٹ نر تھا, لہذا سب نے متفقاً گواہی دی وہاں پر کہ یہ اونٹ نر ہے, حالانکہ وہ سامنے کھڑا ہوا مادہ تھا, وہ سامنے کھڑا ہوا مادہ تھا. امیر شام نے بلایا اس کوفی کو, کہا کہ ادھر آؤ, کہا کہ علی کو جا کر بتا دو کہ آپ کے مقابلے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جنہیں اونٹ کے نر اور مادہ ہونے میں بھی تمیز نہیں ہے, ان سے آپ کو پالا پڑا ہوا ہے, ان سے پالا پڑا ہوا ہے. یہ کون اثر کر رہا ہے؟ میڈیا اثر کر رہا ہے کہ میڈیا نر کو نر کے مادہ کہہ دے تو مادہ کہہ دیتے ہیں, اور اگر میڈیا مادہ کو نر کہہ دے تو لوگ نر ماننا شروع کر دیتے ہیں. شامی معاشرے کی یہ خصوصیت تھی, میڈیا کی زد میں تھا, پیسوں کی زد میں تھا, تھیلیاں بٹکی تھی. اس کے لیے بھی ایک تفصیل چاہیے, وقت نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شامی میڈیا نے کیا کیا گل کھلائے, کیا کیا اثر دکھائے, اور کتنا لوگوں پر اثر ہوا. ایک شامی آیا امام مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر, جو منہ میں آیا نا سزا کہنے لگا, امام کی خدمت میں جسارت کرنے لگا. امام کے ساتھ افراد تھے, انہوں نے کہا کہ اگر اجازت تو ہم اس کا منہ بند کریں. امام نے فرمایا نا, چونکہ یہ شام سے آیا ہے, چونکہ یہ شام سے آیا ہے اسے کچھ بھی نہیں کہنا, اس کو اپنی بھڑاس نکالنے دو. جو اس کے منہ میں آیا اس نے کہا. جب سب کچھ کہہ چکا, بک چکا, تو امام نے خود اس کو آگے بڑھ کر فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم غریب ہو, مدینہ کے رہنے والے نہیں ہو. کہا ہاں میں یہاں کے رہنے والا نہیں ہوں. کہا مجھے لگتا ہے کہ شام سے آئے ہو, تمہاری باتوں سے لب و لہجے سے لگتا ہے کہ دمشق سے آئے ہو. کہا ہاں میں دمشق سے آیا ہوں. فرمایا کہ کیا تیرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے اس شہر میں؟ کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ اگر کہیں رہنے کی جگہ نہیں ہے میرا گھر حاضر ہے، اگر تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں کھانے کے لیے تجھے دسترخوان فراہم کرتا ہوں۔ جب امام علیہ السلام نے اس کو اہل بیت کی سیرت بتائی، وہ جو میڈیا زدہ آیا تھا اور جو منہ میں آیا امام کے لیے کہہ رہا تھا، جب نزدیک سے آ کر اسی امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی سیرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، قدموں میں گر کر معافیا مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تو وہاں شام میں یہ سنا تھا کہ نہ آپ نماز پڑھتے ہیں نہ آپ عبادت کرتے ہیں، بلکہ کہا کہ میں نے شام کے میڈیا میں سنا کہ آپ وہ کام کرتے ہیں جو ہم زبان پہ بھی نہیں لا سکتے۔ یہ میڈیا کا معاشرہ ہے، میڈیا زدہ معاشرہ ہے۔ آج بھی میڈیا کی زد میں سوچتے ہم خود تو نہیں ہیں، ہمیں سوچ کر دیا جاتا ہے کہ یوں سوچو، ہم بھی بیٹھ کر اسی کو تبادلہ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک چینل دیکھ کر آتا ہے، وہ بھی ایک چینل دیکھ کر آتا ہے، ایک تلقین وہ سن کے آتا ہے، ایک تلقین یہ سن کر آتا ہے، ایک چینل اس کو تلقین کرتا ہے اسما افہم یا فلان، اے مردے اے میت سن کہ اس وقت ماجرا یوں ہے، ایک چینل اس کو کندھا ہلا کر کہتا ہے کہ اے مردہ تو بھی سن کہ اس وقت ماجرا یوں ہے۔ لہذا دونوں تلقین سن کر آ کر سمجھتے ہیں کہ تبادلہ افکار ہو رہا ہے، نہ تبادلہ تلقین ہو رہا ہے، تبادلہ تلقین ہو رہا ہے۔ اس میڈیا کی زد سے نکلنا ہے باہر۔ اگر انسان مر جائے بدن اس کا تو اس کو قبر میں لٹا کر وہ تلقین کی جاتی ہے جس کا دین نے دستور دیا ہے۔ کبھی معاشرہ مر جاتا ہے، امتیں مر جاتی ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ خدا نے حضرت مسیح کو جو اعجاز دیا کہ اگر لوگوں کے تن سے روح نکل جائے مسیح زندہ کرے گا، لیکن اگر امتوں کے تن سے روح نکل جائے حسین ابن علی زندہ کریں گے۔ ایک مسیحا ابن مریم ہے، ایک مسیحا ابن زہرا ہے، ایک مسیحا ابن زہرا ہے۔ یہ عزاداری امتوں کے تن میں روح ڈالنے کا نام ہے، امتوں کے تن میں روح ڈالنے کا نام عزاداری ہے۔ اگر لوگوں سے روح نکال دی جائے، روح کیا ہے؟ جس سے انسان متحرک رہتا ہے، جس سے انسان چلتا پھرتا ہے۔ بدن ہمارا کیوں حرکت کرتا ہے؟ روح کی وجہ سے۔ اگر روح نکل جائے ہمارا بدن ایک خشک لکڑی کی طرح، ایک پتھر کی طرح زمین پہ پڑا رہے گا، اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ روح ہے تو بدن چل رہا ہے۔ امتوں کے اندر بھی تحرک کب آتا ہے؟ دین کے اندر بھی تحرک کب آتا ہے؟ دین کبھی جمود کا شکار ہوتا ہے، کبھی دین میں تحرک آ جاتا ہے۔ قوموں کے اندر کبھی تحرک آ جاتا ہے، کبھی قومیں جمود کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جمود کا شکار کب ہوتی ہیں؟ جب میڈیا ان سے روح چھین لیتا ہے، جب میڈیا ان سے روح چھین لیتا ہے، قومیں مر جاتی ہیں۔ ایسی مری ہوئی قوموں کے اندر دوبارہ روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔ کون روح پھونکے گا؟ وہ مسیحا جس کو ابن زہرا کہتے ہیں۔ ابن زہرا روح پھونکے گا۔ اگر ابن زہرا خود نہ ہو تو ذکر حسین ابن علی روح پھونکے گا، ذکر حسین ابن علی روح پھونکے گا۔ امت متحرک نہ ہو شیعہ نہیں بن سکتی۔ شیعہ یعنی متحرک، شیعہ یعنی پیرو، شیعہ یعنی چلنے والا۔ بیٹھا ہوا شیعہ نہیں ہے، سویا ہوا شیعہ نہیں، غفلت کی نیند سویا ہوا، بے حسی کی نیند سویا ہوا، لا تعلقی کی نیند سویا ہوا۔ یہ پیچھے رہ گیا اپنے امام سے، بہت پیچھے رہ گیا۔ کربلا نے قرآن کی تفسیر کر کے بتایا کہ قرآن ہدایت تو کرے گا، لیکن ہدایت کی عملی تفسیر آپ کو کربلا میں نظر آئے گی۔ کس طرح سے نظر آئے گی؟ قرآن نے بہت سارے واقعات نقل کیے، ان واقعات کے ضمن میں قرآن نے اصول بیان کیے۔ ایک بڑا اہم واقعہ جو قرآن نے ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ میں اشارہ کرتا ہوں، وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنا عرض کروں گا، اگر رہ گیا تو کل انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ سورہ بقرہ میں قرآن مجید نے ایک اہم واقعہ اور اس کے ضمن میں بڑے اصول ذکر کیے ہیں۔ الم ترى الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى، سورہ بقرہ میں، کہ کیا نہیں دیکھتے بزرگان بنی اسرائیل، ملا بزرگان کو کہتے ہیں، یعنی ایسا طبقہ جو اپنے آپ کو بزرگ کہلاتا ہے، سردار، چودھری، یہاں کی میں زبان استعمال کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کون مراد ہیں، ملا کس کو کہتے ہیں. قرآن نے یہ ٹرم استعمال کی ہے ملا کی، ہر نبی کے مقابلے میں ملا اٹھ کر کھڑے ہوئے. ملا یعنی اسی قوم کے سرکردہ لوگ، اسی قوم کے چودھری لوگ. اور یہاں چودھری قومیت ہے وہ نہیں ہے مراد، چودھری سے مراد یعنی عام طور پر جو لیا جاتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے، سردار قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے بڑھتا رہیں. نہج البلاغہ میں بھی حضرت نے فرمایا کہ بچو، احذروا کبراءکم وسادتکم، اپنے سرداروں کے شر سے بچو. سردار جو بن بیٹھتے ہیں، بڑے جو بن بیٹھتے ہیں قوموں کے، ان بڑوں کے شر سے بچو. نہج البلاغہ، ان کے شر سے بچو. اس وقت بھی ایسے ہی تھا، قبیلوں کے سردار بن بیٹھتے تھے، بعض چودھری بن بیٹھتے تھے، ملک بن بیٹھتے تھے. حضرت نے فرمایا احذروا، بچو، برحذر رہو، خبردار رہو، شعار رہو، کس سے رہو؟ یہ سرکردہ لوگ جو بن بیٹھتے ہیں، یہ جو بڑے بن بیٹھتے ہیں، یہ جو قوم کی زمام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ترجمان بن بیٹھتے ہیں، ان کے شر سے بچو. احذروا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہیں ذلت کی طرف لے جائیں گے، تمہیں امامت سے دور کر کے تمہیں ذلت کے دروازے پر لے جائیں گے. فرمایا کہ میں تمہیں کدھر بلاتا ہوں، یہ قبیلوں کے سردار تمہیں کدھر بلاتے ہیں. میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں، یہ تمہیں علی سے دوری کی طرف بلاتے ہیں. چونکہ سرداروں میں پیسے بٹتے تھے شام سے، شام میں ایک اور کام جو ہوتا تھا اس وقت، تھیلیاں پیسوں کی بٹتی تھی قبیلوں کے سرداروں کے اندر، اور وہ سردار اپنی قوم سمیت کسی اور سے جا ملتے تھے. اس زمانے کا یہ رجحان تھا، جیسے ابھی پاکستان میں مثلا دیکھ لیں، سیاست ہے، پارٹیاں ہیں اور اسی طرح کا نظام ہے، کوئی سردار اپنی قوم سمیت کسی اور پارٹی میں جا داخل ہوتا ہے. انہی کو حضرت نے فرمایا کہ یہ پیسے لے کر دوسروں سے جا ملتے ہیں، احذروا، ان سے بچ کے رہو. یہ ملا ہر نبی کے مقابلے میں، ہر امام کے مقابلے میں، ہر وصی کے مقابلے میں یہ ملا پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے آپ کو قوم کا بڑا بنایا ہوا تھا. تھے نہیں بڑے، اللہ نے انہیں کوئی حیثیت نہیں دی تھی، اللہ کی طرف سے کوئی شخصیت نہیں تھی، بلکہ خود سے بڑے بن بیٹھے تھے. چونکہ نہج البلاغہ میں بہت عجیب کتاب ہے، نہج البلاغہ پڑھنے کی کتاب ہے، دنیا نہج البلاغہ میں آ جائیں نقصان نہیں ہوگا. دنیا نہج البلاغہ میں آنے سے آپ کو دنیا علی بھی معلوم ہو جائے گی. میں گزشتہ مجلس میں ایک ذکر کر آیا، اسی حج پر ایک اہل سنت بزرگوار ہمارے ساتھ حج پر تھے، اسی آج جو گزشتہ ہے، وہ جو ہوا ابھی، خدا نے توفیق دی مشرف ہونے کی، تو ایک اہل سنت بھی تھے ساتھ بزرگوار. تو انہوں نے جھجکتے تھے، وہ ہم سے جھجک رہے تھے، ہم ان سے جھجک رہے تھے، کہ ظاہر ہے وہ ایک مسلک رکھتے ہیں ہمارا اور الگ طریقہ کار ہے، تو اتنی گفتگو یہ کم ہوتی تھی. لیکن جس دن ہوئی گفتگو تو وہ کہنے لگے میں سنی ہوں، آپ لوگ شیعہ ہو، اور میں آپ کے ساتھ اسی لیے آیا ہوں کہ آپ شیعہ ہو، آپ کو شیعہ سمجھ کے آپ کے ساتھ آیا ہوں. میں نے کہا یہ اور تعجب کی بات ہے کہ جب آپ شیعہ سمجھ کر آئے ہیں ہمارے ساتھ کیسے آئے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں بھی پنجتنی ہوں. کہنے لگے میں بھی پنجتنی ہوں. کہا میں پنجتن کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں. کہا مجھے ایک ہی عدد معلوم ہے، پانچ. پھر خود بتانے لگے، کہا میری زندگی میں جاؤ، میرے دفتر میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے آپ کو پانچ کی عدد میں ہر چیز نظر آئے گی، ہر چیز پانچ کے عدد میں نظر آئے گی. کہتے ہیں مجھ سے کوئی ایک روپیہ مانگتا ہے میں پانچ روپے دیتا ہوں اس کو، مجھ سے کوئی دو روپے مانگے میں پانچ روپے دیتا ہوں، چونکہ پنجتنی ہوں. ایک جملہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی تعبیر ہے، کہا کہ تم سن کے علی کو مانتے ہو، میں دیکھ کے علی کو مانتا ہوں. تم سن کے علی کو مانتے ہو، میں دیکھ کے علی کو مانتا. اب انہوں نے کہاں دیکھا معلوم نہیں، کہاں دیکھا، لیکن میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ سن کے علی کو امام مانا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب دیکھ کے بھی علی کو امام مانو. علی کو دیکھ بھی سکتے ہیں، کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ خود امیر المومنین فارمولا بتاتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، خدا اپنے کلام کے اندر جلوہ گر ہے. خدا قرآن کے اندر جلوگر ہے، تو یہ قانون خدا کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ ہر بولنے والا اپنے کلام کے اندر جلوگر ہوتا ہے۔ تو اگر علی کو دیکھنا ہے، جلوہ دیکھنا ہے علی کا، تو وہ کلام علی اٹھا کے دیکھو، علی نظر آئیں گے اس کے اندر۔ عام میں نے اہل سنت کے ایک معمولی آدمی کا واقعہ سنایا، اب ذرا اہل سنت کے ایک دانشوار کا واقعہ سناتا ہوں، بہت بڑی شخصیت کا واقعہ سناتا ہوں، معمولی نہیں ہے، عالمی سطح کی شخصیت، محمد عبدو نام ہے ان کا، محمد عبدو، عبدو جس طرح لکھتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے ہیں محمد عبدو پڑھتے ہیں اس کو، عبدو ویسے لکھتے ہیں، یعنی اس کا بندہ، خدا کا بندہ۔ یہ کون تھے بزرگوار؟ یہ مصر میں الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں، جمال الدین افغانی کے شاگرد رہے ہیں، محمد عبدو۔ نہج البلاغہ جو چھپی ہوئی ہیں ابھی، جتنی نہج البلاغہ کے نسخے ہیں جہاں بھی، ایران میں ہو، بیروت میں ہو، عراق میں ہو، پاکستان میں ہو، جہاں بھی، حتی یہ ترجمے جو یہاں پر رائج ہیں، یہ دو افراد کے تصحیح شدہ نسخے ہیں، ایک صبحی سالے، وہ بھی اہل سنت میں سے ہیں لیکن وہ دمشق کے ہیں، اور ایک محمد عبدو کا تصحیح شدہ نسخہ ہے، وہ بھی اہل سنت میں سے ہیں، اور چیہ نے جو ترجمے کیے ہیں ہم نے انہی نسخوں کے ترجمے کیے ہیں، یعنی اس کی تصحیح اور خطی نسخوں کو آپس میں ملانا، اور اس کو جتنا ہوتا ہے اعتبار کے لیے اہل فن جانتے ہیں، وہ سارا کام دو بزرگواروں نے کیا، اور دونوں اہل سنت سے ہیں، ایک صبحی سالے اور ایک محمد عبدو۔ یہ محمد عبدو، ان کا کہنا ہے کہ میں لائبریری میں نہج البلاغہ نام کی کتاب پڑھی ہوئی تھی، اور زہر اہل مطالعہ سے تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، اور بڑی معروف تفسیر ہے ان کی، اسی طرح اور بھی ان کے بڑے آثار ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں۔ کہا کہ میں نہج البلاغہ سے آشنا کیسے ہوا؟ آشنا اس طرح سے ہوا کہ کام میں ادبیات کا، عربی لٹریچر کا مجھے ذوق شوق تھا، اور عربی ادب پڑھ رہا تھا میں، تو لائبریری میں ایک دن گیا تو دیکھا کہ ایک کتاب نہج البلاغہ کے نام سے پڑھی ہوئی ہے، تو میں نے سمجھا یہ فصاحت و بلاغت کی ہی کتاب ہوگی، لہذا عربی ادب کی کتاب سمجھ کر میں نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ جب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ عربی ادب نہیں بلکہ الہی ادب کی کتاب ہے، یہ انسانی ادب کی کتاب ہے، یہ نہج البلاغہ نہیں بلکہ یہ نہج السعادہ ہے، انسانی سعادت کی کتاب ہے۔ کہا میں نے پڑھنا شروع کیا، اس طرح سے پڑھنا شروع کیا کہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہی تھی یہ کتاب، جی نہیں چاہتا تھا اس کو بند کر کے زمین پہ رکھوں اور لائبریری میں اس کو رکھ دوں، مسلسل پڑھتا ہی گیا۔ لیکن جب میں پڑھتا گیا تو میری عجیب حالت تھی، میں کیا خطبے پہ خطبہ پڑھتا گیا، اور خطبے پہ خطبہ پڑھتے ہوئے کبھی میں صاحب خطبہ کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑا ہوتا تھا، اور کبھی صاحب خطبہ کے ساتھ میدان عبادت، مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا تھا، کبھی میں علی کو اس اوج پہ دیکھتا تھا، رفعت و بلندی پہ دیکھتا تھا، اور کبھی خدا کی بارگاہ میں بہت متواضع اور جھکا ہوا دیکھتا تھا۔ کہا میں نے سفر کیا، علی کے ساتھ سفر کیا، میں نے علی کو نہج البلاغہ میں دیکھا ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں حضرت کا یہ فرمانا ہے کہ بعض لوگ عالم نہیں ہوتے لیکن کچھ انسانوں سے ملی جلی صورتیں، چہرے انسان نما، انہیں عالم کہتے ہیں، وہ عالم بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ سما ہو اشباہ الناس عالمن ولیس بے، سما ہو اشباہ الناس عالمن، یعنی انسانوں سے ملتے جلتے کچھ چہرے، ان کو عالم کہتے ہیں، یہ عالم ہوتے نہیں لیکن وہ ان کو عالم کہتے ہیں، یہ بھی عالم بن جاتے ہیں۔ اب اسی طرح کچھ لوگ لیڈر ہوتے نہیں، کچھ لوگ لیڈر ہوتے نہیں لیکن کچھ انسانی شکلوں سے شباہت رکھنے والے چہرے، انسان نما، ان کو لیڈر کہتے ہیں، یہ بھی
لیڈر بن جاتے ہیں. تو ایسے جن کو انسان نماؤں نے لیڈر بنا دیا ہو, قرآن کہتا ہے ان سے ہوشیار رہنا, یہ ملا ہیں جن کو اللہ نے لیڈر نہ بنایا ہو, جن کو خدا نے لیڈر نہ بنایا ہو, جن کو قرآن نے لیڈر نہ بنایا ہو, بلکہ چند انسان نماؤں نے ان کو لیڈر بنایا ہو. قرآن کہتا ہے ان سے خبردار رہنا. کیوں؟ کہ انہوں نے ہر نبی کا مقابلہ کیا ہے, ہر وسیع کا مقابلہ کیا ہے. الم ترى الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى, کیا نہیں دیکھتے کہ موسا کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ملا, انہی لیڈروں کا نام نہاد, ان نام نہاد, اگر ملا کا میں ترجمہ کروں نزدیک ترین قریب ترین تو کیا معنی ہوگا, نام نہاد لیڈر. یہ نام نہاد لیڈر, یہ ملا, یہ نہیں دیکھتے تم انہوں نے کیا کیا, کیا کیا انہوں نے؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ قرآن نے ذکر کیا سورہ بقرہ میں, آپ نے پڑھا ہوا ہے لیکن مرحومین کے لیے پڑھا ہوا ہے, آپ نے اپنے لیے نہیں پڑھا ہوا, اور خود پڑھتے بھی نہیں ہیں, طلبہ کو لے آتے ہیں, مولانا کو لے آتے ہیں کہ یہ قرآن مقدس ہے, ہم نے ہاتھ لگایا تو تقدس اس کا, چونکہ ہم بہت احترام کرنے والی قوم ہیں, اتنا احترام کرتے ہیں کہ کسی مقدس چیز کے قریب تک نہیں جاتے, قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے کہیں اس کا تقدس پائمال نہ ہو جائے, چونکہ آئے دن قرآن کے تقدس کے دفاع میں یہاں جلوس نکلتے ہیں اور سب ڈرتے ہیں کہ میرے ہاتھوں اگر تقدس پائمال ہو گیا کہ میرے خلاف جلوس نہ نکل آئے, لہذا ہاتھ تک نہیں لگاتے. مولانا کو بلاتے ہیں کہ آپ کل پڑھ دیں. ایک مجلس میں ایک مومن ہی ذکر کر رہے تھے کہ وہ مجلس تھی تاج گزاری کی یا دستار بندی کی مجلس تھی, اور اس میں رسم یہ تھی کہ چار کل پڑھنے تھے, اور پوری مجلس میں کسی کو چار کل یاد نہیں تھے. چار کل یعنی چار سورتیں قرآن کی جو کل سے شروع ہوتی ہیں. انشاءاللہ یہاں تو سب کو یاد ہیں, جن کو یاد ہیں بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والے. ملائے بنی اسرائیل اکٹھے ہوئے, اکٹھے ہو کر انہوں نے کیا کیا, بڑا دلچسپ واقعہ ہے, اکٹھے ہوئے اور آئے اپنے نبی, اپنے زمانے کے نبی کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے, یعنی بعد میں اولاد موسیٰ سے تھے, ان کے پاس آئے. اذ قالوا لنبین لہم, اپنے زمانے کے نبی سے آ کر کہنے لگے, کیا کہنے لگے, کہ پروردگار سے کہو اجعل لنا ملکا, یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں, اجعل لنا ملکا, کہ اے نبی خدا, اپنے زمانے کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ اے نبی خدا سے کہو کہ ہمارے لیے ایک جنگی کمانڈر مقرر کرے, خدا کسی کو ہمارا سالار جنگ مقرر کرے. نبی تو تھے لیکن انہیں نبی کے ساتھ ساتھ کیا چاہیے تھا, ایک سالار جنگ, ایک کمانڈر بھی چاہیے تھا جنگی. خوب نبی نے پوچھا کہ کیا کرو گے, کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے, ہماری املاک چھین لی گئی ہیں, ہمارے مراکز ویران کر دیے گئے ہیں, ہمارے مقدسات پہ قبضہ ہو گیا ہے, یہ سب کچھ آپ کو نظر نہیں آتا؟ نبی نے کہا نظر تو مجھے بھی آتا ہے لیکن یہ آپ کا مطالبہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ بلاخر نبی خدا کی طرف سے نبی ہے, اور خدا اس کو نبی بناتا ہے جو بصیرت رکھتا ہے, اور جو بصیرت رکھتا ہے وہ انسانوں کا ظاہر بھی جانتا ہے, انسانوں کا باطن بھی جانتا ہے. نبی نے تعجب کر کے کہا کہ تمہارے چہروں سے لگتا ہے تم اہل جہاد تو نہیں ہو, تمہارے چہروں سے تو نہیں لگتا کہ تم اہل جہاد ہو, لیکن یہ کمانڈر مانگ رہے ہو, یہ تم رہنما اور رہبر مانگ رہے ہو, مجھے لگتا تو نہیں ہے. کہا کہ دیکھو بعض دعائیں خدا سن لیتا ہے, بعض دعائیں خدا سن لیتا ہے. اب جو تم کہہ رہے ہو کہ خدا سے کہو میں تمہارے لیے جنگی کمانڈر مانگوں, تو خدا نے سن لی اور جنگی کمانڈر آ گیا اور تم پر جہاد واجب ہو گیا, تو پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ ما لنا ان لا نقاتل فقد اخرجنا من دیارنا, آخر کیوں نہیں لڑیں گے ہم, ہم کس سے کم تر ہیں, ہم میں کیا چیز نہیں ہے, ہم دوسروں سے بہت بڑھ کر ہیں, آپ ذرا خدا سے کہہ تو دے کہ ہمارے لیے ایک سالار مقرر کر دے, ہمارے لیے سالار جنگ مقرر کر دے. بالآخر نبی نے بہت سمجھایا, سمجھنے میں نہیں آئے. انہوں نے نبی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا, کہا کہ آج کل کے نبی ہوتے ہی ایسے ہیں, ان کو قوم کی پرواہ نہیں ہے, قوم کو گھر سے نکال دیا گیا, قوم کے افراتفری ہو گئی, قوم کا مال لوٹ لیا گیا, قوم کی جائیدادوں پر قبضہ ہو گیا, قوم کے یہ حال ہو گیا, قوم کا وہ حال ہو گیا, جیسے ہوتے ہیں نا جذباتی لوگ کہ قوم یوں ہو گئی, قوم وہ ہو گئی, اور نبی صاحب ان کو خیال ہی نہیں ہے، یہ اپنے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی نے کہا کہ میں تمہارے چہروں کو دیکھتا ہوں۔ یہ یقین جان لے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، ولی خدا چہرے بھی دیکھتا ہے باطن بھی دیکھ لیتا ہے، چہرے بھی دیکھتا ہے باطن بھی دیکھ لیتا ہے۔ امیر المومنین کو جب ظاہری حکومت ملی، مدینے میں بیٹھے، لوگ بیعت کرنے آئے، بیعت کرنے کے لیے جب جا، ہر آدمی آتا بیعت کر کے چلا جاتا، حضرت اس کی بیعت کو قبول کرتے۔ ایک شخص آیا، اس نے بیعت کی، بیعت کر کے چلا گیا، حضرت نے کہا کہ تو نے میری بیعت کی ہے؟ کہا ابھی سب کے سامنے تو کی ہے۔ کہا مجھے تعجب ہے تو نے میری بیعت کی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر مشکوک بنا دی میری بیعت آپ نے۔ مولا سے کیا کہنے لگا کہ آپ نے میری بیعت مشکوک بنا دی۔ پھر دوبارہ صف میں کھڑا ہوا، دوبارہ اس کی باری آئی، پھر امیر المومنین کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی۔ جب بیعت کر کے آگے بڑھا، حضرت نے پھر کہا کہ تو نے بیعت کی ہے؟ کہا کہ ابھی سب کے سامنے تو کی ہے، اب دوبارہ بھی کی ہے، پھر بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ بڑا برا لگا اس کو، محسوس کیا اس نے، پھر دوبارہ صف میں جا کر کھڑا ہوا کہ پھر دوبارہ مشکوک ہو گئی، اب سبارہ کرنا چاہ رہا تھا۔ سبارہ جب اس نے بیعت کی اور بیعت کر کے جب گزرا، تو حضرت نے پھر فرمایا کہ تو نے بیعت کی ہے؟ کہا تعجب ہوتا ہے، سب کی بیعت ہو رہی ہے اور قبول کرتے ہیں، میری بیعت میں آپ کو شک ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں جب تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، تیری روح مجھے اپنے ساتھ مانوس نہیں لگتی، تیری روح مجھے اپنے ساتھ مانوس نہیں لگتی۔ کہا کیسے نہیں لگتی؟ کہا اس لیے کہ میں جب لوگوں کو ظاہر کو دیکھتا ہوں، میں جب لوگوں کے چہرے کو دیکھتا ہوں، تو میری نگاہیں فقط چہرے پہ نہیں بلکہ ان کی ارواح تک پہنچ جاتی ہیں، ارواح تک پہنچ جاتی ہیں، اور خدا نے ارواح کو امام کی روح کا تابع بنایا ہے۔ تو مجھے وہاں پر اپنا تابع نظر نہیں آتا۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ ملعون ابن ملجم تھا، ابن ملجم۔ حضرت نے فرمایا تیری روح مجھے مانوس نہیں لگتی۔ ولی و وسیع اور نبی جب دیکھتا ہے تو باطن بھی دیکھ لیتا ہے۔ نبی نے دیکھ لیا، ملائے بنی اسرائیل شور مچا رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں کہ جی ابھی ہمارے لیے جنگی کمانڈر ہو، بس ساری چیزیں مکمل ہیں، صرف ایک کمانڈر کی کمی ہے۔ کمانڈر آئے، ہم اس فوج کا تہس نہس۔ فوج کون سی تھی؟ فوج تھی جالوت کی۔ جالوت ایک ظالم انسان، ظالم حکمران، اس نے بنی اسرائیل کی ہر چیز پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ان کے مقدس مقامات پر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ نے بھی مقدس مقامات چھوڑانا چاہے اور بنی اسرائیل سے کہا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں عرض کر رہا، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، اے لوگو تمہارے مقدس مقامات پر کسی کا قبضہ ہے، اٹھو جاؤ اپنے مقدس مقامات کو آزاد کراؤ۔ ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، یعنی اٹھو حملہ کرو، کوشش کرو اپنے مقدس مقامات کو آزاد کرو۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ دیکھتے نہیں کہ وہاں پر بہت ہی ایک جبار طاقت اور بہت ہی ایک خونخار طاقت کا قبضہ ہے، جو مسلح ہیں، جن کے پاس ہتھیار ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں ان کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر انہیں کہا کہ اٹھو حملہ کرو، ڈرو نہیں، بزدلی نہ دکھاؤ۔ ان میں سے ایک دو آمادہ ہوئے، لیکن آخر کار انہوں نے کہا کہ دیکھیں جناب موسیٰ، ہم بہت سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں، سادہ الفاظ میں کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا فیہا قوماً جبارین، انا یہ آیا کا تکرار ہے، دوبارہ انہوں نے کہا انا لن ندخلہا ما ابداً ما دامو فیہا، اے موسیٰ ہم ہرگز اس سرزمین پر قدم نہیں رکھیں گے جب تک یہ طاقت وہاں پر موجود ہے۔ موسیٰ نے پھر کہا کہ اٹھو لڑو، حکم خدا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ کہ موسیٰ لگتا ہے کہ آپ کو جنگ کا بہت شوق ہے، ہم تو امن پسند قوم ہیں، آپ لگتا ہے بڑے جنگجو نبی ہو، اگر جنگ کا اتنا ہی شوق ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ مائدہ، اے موسیٰ اگر جنگ کا اتنا ہی شوق ہے تو بسم اللہ، اے ذہاب انتا و ربو کا، تو جا اپنے رب کے ساتھ، دونوں جا کر لڑو، انا ہا ہونا قائدون، ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، مقدس مقامات کا بہت درد ہے، تو خود جاؤ آزاد کراؤ، اپنے رب کے ساتھ جاؤ، دونوں مل کر لڑو، اگر آپ نے ان پر غلبہ پا لیا تو پھر اعلان کرنا، ہم بھی زیارت کے لیے آ جائیں گے مقدس مقامات۔ ہم آ جائیں گے، لیکن ہم سے یہ جنگ لڑی نہیں جاتی۔ یہ وہی مقدس مقامات پہ جالوت کا قبضہ تھا، ان کی ہر چیز، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو تتر بتر کر دیا گیا۔ بعض ان کے سرکردہ بیٹھے، جن کو کبھی بیٹھتے نا کچھ ہونا چاہیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر قوم میں جو یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ، انہیں یہ نہیں پتا کیا ہونا چاہیے، کہتے ہیں کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے۔ یہ وہ طبقہ تھا، حضرت موسیٰ کے بعد کہا کہ کچھ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ ہونا یہ چاہیے کہ خدا سے کہو کہ کوئی ہمارے لیے جنگی سالار مقرر کرے، ہم حملہ کرتے ہیں، اپنے مقدس مقامات آزاد کراتے ہیں۔ نبی نے سمجھایا کہ تم اہل جنگ نہیں ہو، تم جہاد کرنے والے نہیں ہو۔ بلاخر نبی جانتا ہے سب کہ نہ خنجر اٹھے گا، نہ کس طرح سے اسے، نہ تلوار اٹھے گی، نہ خنجر چلے گا، یہ بازو میرے آزمائے ہوں۔ آخر انبیاء آزماتے بھی تو ہیں نا، انبیاء آزماتے ہیں سب کو، ورنہ جنگ خیبر پہلے دن ہی علی سے لڑوا سکتے تھے، پہلے دن ہی مولا کو بلا کر کہہ سکتے تھے کہ او مرحب کا سر قلم کر دو۔ لیکن علی خیبر تو فتح کر لیتے، لیکن یہ بازو کون آزماتا، یہ بازو کون آزماتا؟ ان بازوؤں کو آزمانے کے لیے 39 دن صبر کرنا پڑا تاکہ سارے آزمائے جائیں، سارے ملا، سارے بزرگان جتنے بھی ادعا رکھتے ہیں وہ سب کے سب آزمائے جائیں۔ آزما کے دیکھ لیا کہ یہ کام ہونے والا نہیں، ہونے والا نہیں ہے، پھر خدا نے بلا کے کہا کہ وہی کرے گا جس کا یہ کام ہے، جس کو خدا نے سونپا ہے۔ جس کو یہ خدا نے سونپا، کہا ہمارے لیے جنگی رہنما لو۔ نبی نے آخر کار خدا سے التجا کی کہ اے پروردگار، یہ اصرار کرتے ہیں، یہ قوم جنگی رہنما مانگتے ہیں، راہبر مانگتے ہیں، پیشوا مانگتے ہیں، سالار جنگ طلب کرتے ہیں، ان کے لیے کسی کو سالار بنا۔ آپ توجہ کریں، ظاہر میٹنگ ہوتی ہے، اس میں خرچہ ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہر میٹنگ میں چائے تو کم از کم ہوتی ہے۔ اب ظاہر میں کئی ہزار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی کوئی نہ کوئی مشروب تو ہوتا ہی ہو، چائے اگر نہیں بھی تھی تو کوئی نہ کوئی تو، جب میٹنگ سارے ملا اکٹھے ہوتے ہیں، بزرگان اکٹھے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ہوکا پانی کچھ نہ کچھ تو چلتا ہی ہوگا، وہ خرچہ کوئی نہ کوئی، ملا میں سے، چودھریوں میں سے کوئی نہ کوئی برداشت کرتا ہوگا۔ بلا کر یہ دل کھول کے خرچہ کرتے رہے، میٹنگیں ہوتی رہیں، کبھی آپس میں ہوتی رہی، کبھی نبی کے ساتھ ہوتی رہیں، آخر میٹنگیں رنگ لائیں۔ میٹنگوں نے رنگ یہ لایا کہ خدا نے اس نبی پر وحی اتاری کہ اس قوم سے، ان ملا سے کہہ دو کہ ہم نے تالوت کو تمہارا رہبر بنا دیا ہے، ہم نے تالوت کو تمہارا رہبر بنا دیا ہے۔ تالوت کون ہے؟ تالوت ایک جوان، جوانی کی عمر میں ہے تالوت، اور تالوت وہ ہیں جس کے پاس پیسے، ایک غریب فقیر خاندان سے ایک جوان۔ خدا نے کہا کہ یہ تمہارا رہبر ہے، یہ تمہارا پیشوا ہے، یہ تمہارا لیڈر ہے جنگ میں، اس کے پیچھے چلو۔ سب ملا کے منہ لٹک گئے، سب جتنے نام نہاد لیڈر تھے سب کے منہ لٹک گئے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ خرچہ جو ہم نے کیا تھا، یہ میٹنگیں جو ہم بلاتے تھے، یہ سب اس لیے نہیں تھی کہ اس جوان کو بنا دیں، یہ تو ہم اس لیے بلاتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو بلائیں، بنائیں، ہم میں سے کسی کو ہونا چاہیے۔ خوب نبی نے پوچھا اس میں اعتراض کیا، خداوند نے کہا نبی کو کہ اس نے پوچھو ان سے اعتراض کیا، ان کا تالوت پہ اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تالوت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لم یکن لہ سعۃ فی المال، اس کے پاس پیسے، زہر کل ہم چائے پینے جائیں گے، اس کے ڈیرے پر جائیں گے لیڈر کے، تو چائے کے تو پیسے اس کے پاس ہونے چاہیے کم از کم۔ یہ ایسا فقیر لڑکا اٹھا کے ہمارا رہبر بنا دیا، اس کے پیچھے تو ہم نہیں چل سکتے، مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ خدا نے کیا جواب دیا کہ بھول گئے ہو، ایک طرف سے خدا سے کہتے ہو کہ اے اللہ تو رہبر بنا، اور دوسری طرف سے رہبری کے معیار خود رکھتے ہو۔ مانگتے اللہ سے ہو، معیار خود بناتے ہو. اب اللہ بتاتا ہے کہ معیار راہبری کیا ہے. اللہ نے فرمایا بس راہبر کے اندر دو صفتیں ہونی چاہیے. ایک کیا صفت ہو؟ ایک یہ صفت کہ شجاع ہو, دوسرا یہ ہے کہ عالم ہو. اس لیے فرمایا کہ میں نے تالوت کو جسمانی قوت بھی عطا کر دی اور میں نے تالوت کو علم بھی عطا کر دیا. بس معلوم ہو گیا راہبری کے لیے دو ہی شرطیں خدا نے رکھی ہیں. ایک یہ کہ وہ شجاع ہو, اس کے اندر جسمانی طاقت ہو اور علمی طاقت بھی اس کے اندر موجود ہو, تاکہ جب حق پھیلائے, حق کی بات کرے تو لاجواب نہ ہو جائے اور جب دشمن سامنے آئے تو فرار نہ کرے. دشمن سامنے آئے تو فرار نہ کرے. ہمیں کئی ہزار سال بعد, یہ تو بنی اسرائیل میں کچھ ہوا اور قرآن نے اس کا تذکرہ کر دیا, لیکن ہمیں قرآن نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کے اندر پھر یہ ماجرا تکرار ہوتے ہوئے نظر آیا کہ جب خدا نے علی کو رہبر بنا دیا, علی کو سالار بنا دیا, لیکن لوگوں نے ماننے سے ملا نے انکار کر دیا, نام نہاد لیڈروں نے انکار کر دیا. جب ان سے پوچھتے تھے کہ علی کے پیچھے کیوں نہیں چلتے, کہتے تھے علی جوان ہے, تجربہ نہیں ہے. شجاع ہو, کہتے تھے علی کو تجربہ نہیں ہے, ہم تجربہ کاروں کے پیچھے چلیں گے. خدا نے کیا فرمایا؟ رہبر کے اندر دو شرطیں ہونی چاہیے, ایک علم ہونا چاہیے, ایک شجاعت ہونی چاہیے. علی سے بڑا میں نے شجاع پیدا نہیں کیا اور علی سے بڑا میں نے علم رکھنے والا پیدا نہیں کیا. یہ شرائط رہبر یہ ہیں, یہ شرائط رہبر. جنگی سالار مانگتے ہو اور وہ بھی بوڑھا, یہی سے پتا چل رہا ہے کیا کرنا ہے تمہیں. یہی سے اندازہ ہو رہا ہے تمہاری نیتیں کیا ہیں, تمہارے ارادے کیا ہیں. ڈرتے ہیں لوگ شجاع لیڈروں کی شجاعت سے, ڈرتے ہیں شجاعوں سے, ڈرتے ہیں لوگ. کیوں ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو درد سر کھڑا کر دے گا کسی کے لیے. یہ کہتے تھے امیر المومنین, وہ ویسے ہی تھا, درد سر کھڑا کر دیتے تھے. سید الشہداء سب پوری امت کے لیے درد سر کھڑا کر دیا, درد سر کھڑا کر دیا. ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے, تشیع پر ہو رہا ہے, کہا کہ یہ انقلاب اسلامی کا نتیجہ ہے. یہ انقلاب اسلامی اگر نہ ہوتا تو تشیع پر یہ مشکل نہ کھڑی ہوتی. تو میں نے کہا کہ بہت نزدیک سے پکڑا, آپ نے جڑ سے مطلب کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ آپ پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے کربلا کی وجہ سے نازل ہو رہا ہے, کربلا کی وجہ سے نازل ہو رہا ہے. اگر شکوہ کرنا ہے, میں نے کہا جو ویزا لگوا کے چلے جاؤ کربلا, اس چھ کونے والی زری کے پاس کھڑے ہو کر شکوہ کرو, اے حسین اپنی اولاد تو راہ خدا میں کٹوا گئے, ہماری اولاد پہ بھی آج مشکل آ بنی ہے, ہماری اولاد پہ بھی آج مشکل آ بنی ہے. اس واقعے کو عرض کروں گا کیونکہ ابھی بعد میں عزاداری بھی ہوگی, یہاں پر ماتم بھی, سینہ کوبی بھی ہوگی, سینہ زنی. قرآنی واقعہ تالوت کا انشاءاللہ عرض کروں گا اور کربلا کی تفسیر بھی عرض کروں گا کہ کربلا نے اس آیت کی کیا تفسیر کی سورہ بقرہ کی. سید الشہداء کے پاس جاؤ, سید الشہداء کی زری کے اگر خدا توفیق دے انشاءاللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے, کوئی اور زیارت کر سکو یا نہ کرو لیکن حسین ابن علی کی زیارت ضرور کرو. اللہ ساری زیارتوں کی توفیق دے, لیکن کربلا بار بار جانا, کربلا بار بار جانا. کربلا سے انسان کو زندگی ملتی ہے, کربلا سے بصیرت ملتی ہے. چھ کونے ہیں اس زری کے, ہر زری کے چار کونے ہیں, سید الشہداء کی زری کے چھ کونے ہیں. پوچھتے بھی ہیں لوگ اس کے چھ کونے کیوں ہیں. ظاہر ہے یہ ابھی بنی ہے, اس زمانے کی تو نہیں تھی, لیکن جنہوں نے آج ابھی یہ اس زمانے میں زری بنائی ہے انہیں معلوم تھا کہ چھ کونے ہی بنانے ہیں زری کے. کیوں چھ کونے بنائے؟ اس لیے کہ ایک بالا سر حصہ ہے, سر کی جانب کا حصہ ہے, پاؤں کی جانب دو کونے اضافی ہیں. سید الشہداء کے زری کے پاؤں کی طرف جو حصہ ہے وہاں پر دو کونے مزید بنائے گئے ہیں جن کو ملا کر چھ کونے بن جاتے ہیں. یہ دو کونے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حسین اس زری کے اندر تنہا نہیں ہے. سید ساجدین جب آئے لاشا شہداء کو دفن کرنے کے لیے, چہرے پہ نقاب ہے, بنی اسد کے لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے, یہ غریب کون ہے, یہ اجنبی کون ہے, سب کو جانتا ہے, لاشوں کے ساتھ سر نہیں ہے. لاش کو انسان کو سر سے پہچانا جاتا ہے, چہرے سے پہچانا جاتا ہے, کسی لاش کا سر نہیں ہے, لیکن یہ سب لاشوں کو پہچانتا ہے, ہر لاش کو پہچانتا ہے. بار بار پوچھتے تھے اے اجنبی بتا تو کون ہے, تو کہاں سے ان کو جانتا ہے, کہاں سے ان کو جانتا ہے. وہ اہتمام سید ساجدین نے کیا. سید الشہداء اس زری میں تنہا نہیں ہے, بلکہ دو لخت جگر بھی ساتھ ہیں, پاؤں کی جانب دفن ہے. ایک طرف شہزادہ علی اکبر دفن ہیں اور ایک طرف جناب علی اصغر دفن ہیں. سامنے گنج شہداء ہے. دو روایتیں ہیں, ایک میں یہ ہے کہ جب سب بنو ہاشم و اصحاب با وفا شہید ہو چکے, سید الشہداء نے میدان جنگ میں جا کر جنگ شروع کی, جنگ چھوڑ کر, جنگ کاٹ کر خیمے کی طرف آئے. ایک یہ روایت ہے کہ جنگ چھوڑ کر آئے امام. ایک روایت یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ ابھی جنگ شروع نہیں کی تھی لیکن جنگ کی تیاری کر لی تھی, جنگ کی تیاری کر لی تھی اور میدان میں مقتل میں جانے سے پہلے خیمے کی طرف آئے. خیمے کے پاس آ کر جناب رباب سے پوچھتے ہیں رباب میرے بچے کا حال کیا ہے, میرا اصغر کیسے ہے. جناب رباب نے دونوں ہاتھوں پہ بچے کو اٹھایا, لا کر سامنے پیش کیا, کہا مولا تشنگی اس قدر غالب ہے, آتش ہے, بچے کا گلا خشک ہے, بچے کی زبان خشک ہے, بچے کے لب خشک ہیں. تشنگی کا یہ عالم ہے کہ اصغر اپنی خشک زبان ہونٹوں پہ پھیرتے ہیں, زبان چلتی نہیں ہے. سید الشہداء نے ماں سے بچے کو لے لیا, کہا بچہ مجھے دے دیجئے. رباب پوچھتی ہے کہاں لے کر جائیں گے, کہاں لے کے جانا ہے میرے بچے کو. سید الشہداء فرماتے ہیں میں بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جاتا ہوں. پانی کہاں ملے گا؟ سید الشہداء فرماتے میں مقتل میں لے کر جاتا ہوں, ان لعینوں سے جا کر کہتا ہوں کہ لعینوں یہ تو تشنا ہے, یہ تو چھ ماہ کا شیرخوار ہے. لے کر چلے گئے, اصغر باہر نکلے, رباب در خیمہ پہ آ کر کھڑی ہو گئی, در خیمہ پہ ماں کھڑی ہو گئی, بچہ گیا پیاس بجھانے کے لیے. سید الشہداء بچے کو لے جا کر مقتل میں لشکر عمر سعد کو خطاب کرتے ہیں, اے اشکیا, اے لعینو, اگر تمہارا کوئی دشمنی ہے, عداوت ہے تو میرے ساتھ ہوگی, اگر تمہیں انتقام لینا ہے تو مجھ سے لینا ہوگا, یہ تو چھ ماہ کا بچہ ہے, اس کو کتنی دیر سے پانی نہیں ملا, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, بچے کے کھانے کے لیے کچھ نہیں, بچے کے پینے کے لیے کچھ نہیں, نہ دودھ ملا نہ پانی ملا, صاحب اولاد بیٹھے ہو سارے یہاں پر, سارے صاحب اولاد بیٹھے ہو, اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہوئے ہیں آپ نے, اگر بچے کو چند گھنٹے پانی نہ ملے تو بچہ بیتاب ہو جاتا ہے, بچوں میں برداشت کی اتنی قوت نہیں ہوتی، بچے کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی دیا جاتا ہے چونکہ اس کا بدن پانی کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور یہ بچہ نہ جانے کب سے پیاسا ہے، رات سے پیاسا ہے، دن بھر کا پیاسا ہے، ماں کا دودھ نہیں ہے، یہ بچہ پیاسا ہے، اس کو دو گھونٹ پانی پلا دو۔ جب لشکر عمر سعد نے دیکھا، اشقیا نے یہ دیکھا کہ چھ ماہ کا شیرخوار اس طرح آتش کی حالت میں ہے، جان بلب ہو رہا ہے، تو لشکر کے سپاہیوں نے ایک دوسرے سے گفتگو شروع کر دی، کیا کہنے لگے؟ کہا اتنا بھی ظلم اچھا نہیں ہے، ہم نے حسین کے سارے مردوں کو مار دیا، حسین کے بھائیوں کو مار دیا، حسین کے بیٹوں کو مار دیا، حسین کے ساتھیوں کو مار دیا، اس لیے کہ وہ جوان تھے، اس لیے کہ وہ میدان میں آنے کے قابل تھے، لیکن یہ تو چھ ماہ کا بچہ ہے، اس نے قصور کیا کیا ہے، اس کا کیا جرم ہے، اس کو تو دو گھونٹ پانی مل جانے چاہیے۔ عمر سعد لعین نے اپنے لشکر کی جب یہ حالت دیکھی، دوڑا ہوا فوراً حرملہ کے پاس گیا، حرملہ کو جا کر کیا کہتا ہے؟ حرملہ تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، تیرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، تیرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ تو نے ابھی تک اپنی تیر اندازی کا مظاہرہ نہیں کیا، ابھی تو نے اپنا نشانہ لگایا نہیں ہے۔ حرملہ جواب میں کہتا ہے، ملعون تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ آیا میں حسین پہ تیر چلانا شروع کر دوں؟ آیا جنگ کا آخری لمحہ آ پہنچا ہے، حسین پہ تیر چلانے ہیں، یا حسین کی مدد کو کوئی آ گیا ہے، اس پہ تیر چلانا ہے؟ عمر سعد نے کیا کہا؟ نہ حسین پہ تیر چلانا ہے، نہ حسین کی مدد کو کوئی آیا، تو کہا پھر کس کی طرف تیر چلاؤں؟ کہا حسین کے ہاتھوں پہ ذرا غور سے دیکھو، حسین کے ہاتھوں پہ غور سے دیکھو، کیا دیکھو؟ کہا حسین کے ہاتھوں پہ کوئی سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ حسین کے ہاتھوں پہ کوئی سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہرملا نے جب دیکھا سید الشہداء کے دست اطہر پہ سفیدی تو نظر آئی، لیکن فوراً کیا کہنے لگا؟ ارے ملعون وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ تو شیرخوار بچہ ہے، یہ تو چھ ماہ کا بچہ ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے میں اس بچے پہ تیر چلا دوں؟ تو یہ چاہتا ہے میں اس بچے پہ تیر چلا دوں؟ اجرکم ربکم جزاکم ربکم، جتنا رونا ہے اولاد حسین کو رو لو، جتنا رونا ہے رو لو۔ سید الشہداء فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جد کو فریادیں کر کے رویا کرو، میری جد کو فریادیں کر کے رویا کرو، اس طرح سے رویا کرو جس طرح ایک ماں کا جوان بیٹا چلا جاتا ہے تو وہ فریادیں کر کے روتی ہے، اس طرح حسین کے بچوں کو رویا کرو، فریادیں کر کے رویا کرو، رو لو حسین کی اولاد کو، رو لو اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، حسین کی اولاد کو رو لو اللہ آپ کے شیرخاروں کو سلامت رکھے، حسین کے شیرخار کو رو لو۔ کہا لعین تو یہ چلاتا ہے، تو یہ چاہتا ہے میں اس بچے پہ تیر چلا دوں؟ کہا جلدی سے تیر چلا دو، کیا نہیں دیکھتے میرے لشکر میں کھلبلی مچ گئی ہے؟ اگر اصغر یوں ہی جنگ لڑتے رہے، اگر اپنی پیاس کی تلوار سے میرے لشکر کو شکست دے دیں گے، جلدی کرو تیر چلاؤ۔ لعین کمان اٹھاتا ہے، کمان کے اندر تیر لگاتا ہے، تیر لگا کر جب اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہے تو دوبارہ تیر و کمان کو زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ عمر سعد کیا کہتا ہے؟ آج تیرا ہاتھ کیوں لرز گیا، تیرا ہاتھ کیوں کانپ گیا، تو تو بڑا ماہر تیر انداز تھا۔ کیا کہتا ہے؟ میرا ہاتھ نہیں لرزتا، میرا ہاتھ نہیں کانپتا، لیکن جب میں تیر اٹھاتا ہوں، جب میں کمان اٹھاتا ہوں، اس میں میں تیر لگاتا ہوں، میں تیر لگا کر بچے کا نشانہ لیتا ہوں، تو مجھے ایک ایسا منظر نظر آتا ہے مجھ سے تیر چلایا نہیں جاتا۔ اگر تو بھی وہ منظر دیکھ لے، تیر نہیں چلانے دے گا۔ عمر سعد اجرکم ربکم جزاکم ربکم جزاکم ربکم، تو ہم جب میں تیر اٹھاتا ہوں ایک ایسا منظر نظر آتا ہے۔ کہا کیا منظر نظر آتا ہے؟ کہا جب میں تیر اٹھاتا ہوں، اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں، بلے کے بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں، در خیمہ پہ ایک بی بی نظر آتی ہے، فریادوں سے لگتا ہے ماں ہے، چونکہ ماں والی فریادیں کر رہی ہے، ماں کی طرح فریادیں کرتی ہے، جس طرح ماں کے دل سے فریاد نکلتی ہے، فریاد کر کے کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے ہرملا، ہرملا ذرا دیکھ کے تیر چلانا، ہرملا ذرا دیکھ کے تیر چلانا، میرے بچے کو دیکھ، اپنے تیر کو دیکھ، میرے اصغر کو دیکھ، اپنے مظلوم ہے اور ملا یہ تیر بڑا ہے، یہ تین آنی والا تیر ہے، ارے اتنا تو گلا نہیں ہے، اتنا معصوم تو گلا نہیں ہے۔ عمر سعد نے کہا لہین جلدی کر تیر چلا، خیمے کو نہ دیکھ، ماں کو نہ دیکھ، بی بی کو نہ دیکھ، تو بچے پہ تیر چلا دے۔ لہین نے کمان اٹھا لی، کمان اٹھا کر اس میں تیر کو پیوست کیا، تیر کو پیوست کر کے اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، اصغر کے گلے کا نشانہ لے کر ایک دفعہ جو تیر چھوڑا، ایک دفعہ جو تیر کو چھوڑا، تیر آ کر حضرت اصغر کے گلوے اقدس میں لگا۔ اجرکم ربکم، اجرکم ربکم، جزاکم ربکم۔ حسین کے بچے کو رو لو، خدا تمہارے شیرخاروں کو سلامت رکھے، حسین کے شیرخار کو رو لو، فریادیں کر کے رو، فریادیں کر کے سب مل کے کہو یا حسین، یا حسین، یا مظلوم۔ ارے بچے کو تیر لگ گیا، بچے کو تیر لگ گیا، بچے کو تیر لگنا تھا، تیر لگنا تھا۔ جزاکم ربکم، اجرکم ربکم، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ عزاداروں بڑے نازک دل ہیں تمہارے، بڑے نازک دل ہیں تمہارے، لیکن اصغر کے گلے سے زیادہ نازک تو نہیں ہے، اصغر کے گلے سے زیادہ نازک نہیں ہے۔ تیر چل گیا، تیر کا چلنا تھا، تیر چل گیا۔ ایک دفعہ سید الشہداء نے بچے کی طرف دیکھا، بچہ سید الشہداء کے ہاتھوں پہ تڑپا، ایک دفعہ تڑپا، سید الشہداء نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کیا فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ یہ کیا ظلم ہوا، پروردگارہ کیا ظلم ہوا۔ اجرکم ربکم، اجرکم ربکم، جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ ایک راوی دشمن کے لشکر کا ایک راوی یہ روایت نقل کرتا ہے، کہتے جب ہرملا نے تیر چلایا تو ہم نے حسین کے ہاتھوں پہ ایک منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ یہ روایت بہت سارے مقاتل میں نقل ہوئی ہے، بس سن لو کہ حسین نے کیا کچھ کیا کربلا میں، حسین نے کیا کچھ پیش کیا کربلا میں۔ دشمن کا راوی نقل کرتا ہے کہ جب بچے پہ تیر چل گیا تو ہم نے حسین کے ہاتھوں کا منظر دیکھا، کہا اصغر اس طرح سے حسین کے ہاتھوں پہ تڑپے جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے رکھ دو، جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے رکھ دو۔ عزاداروں جانتے ہو، جانتے ہو کہ جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے، اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مچھلی اپنے آپ کو زمین سے اٹھاتی ہے، دوبارہ زمین پہ گر آتی ہے۔ اصغر نے اپنے آپ کو اٹھایا بابا کے ہاتھوں پہ، ارے بچہ تڑپا، اٹھ کر دوبارہ حسین کے ہاتھوں پہ آ گیا، حسین کے ہاتھوں پہ آ گیا۔ اور عزاداروں جانتے ہو کہ مچھلی جب تڑپ تڑپ کر بے جان ہو جاتی ہے، جب اسے اچھا نہیں جاتا تو پھر آہستہ آہستہ سر ہلانا شروع کرتی ہے، منہ کھولنا شروع کرتی ہے، وہ بس اس کا آخری لمحہ ہوتا ہے۔ اصغر نے اب منہ ہلانا شروع کر دیا، کون سا منہ تھا؟ وہی دانے اقدس جہاں پر رباب دودھ ڈالتی تھی، آج خون کی دھاریں نکل رہی ہے، اصغر کے گلے سے خون کی دھاریں نکل رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مچھلی تڑپنا چھوڑ دیتی ہے، مچھلی تڑپنا چھوڑ دیتی ہے، تڑپ تڑپ کر آرام آ جاتا ہے۔ اصغر کی پیاس بجھ گئی، اصغر کو آرام آ گیا، اصغر آرام سے سو گئے۔ انا للہ و انا الیہ